بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وبعد. شمال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر حفظه الله ورنبات كره باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. الله تعالى كي پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم انگوٹھی اپنے دائنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے کا بیان. مصنف شیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ ترجمہ یہاں پہ اس لیے بیان کیا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اپنے دائنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے اور یہ ان کا اختیار ہے, امام ترمذی کا اختیار ہے, اور اپنے اس اختیار میں انہوں نے کئی روایات کو یہاں پہ بیان کیا ہے جن میں صرف دائنے ہاتھ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے, اور جن روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنا کرتے تھے ان روایات میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ سمجھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی علت ہے, معلول سمجھا ہے. شیخ صاحب جو تأمل سے کام لیتا ہے اس باب میں یوں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہے, دائیں ہاتھ میں بھی اور بائیں ہاتھ میں بھی. ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں مختلف الاحادیث هل كان في يمناه او يسراه, کئی احادیث میں آیا ہے اور اختلاف ہوا ہے احادیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے یا بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. وكلها صحيحة السند, اسے انڈر لائن کر لیں, سارے حدیث سند کے اعتبار سے صحیح احادیث ہیں. پھر حافظ العراقی کی نظم بھی بیان کرتے ہیں اور پھر شیخ عبد الرزاق فرماتے ہیں اس مسئلے میں حکم جو ہے اس کا ترجمہ نووی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اجمعوا على جواز تختم في اليمين وعلى جواز في اليسار, اجماع ہے کہ انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں پہنا دائیں میں اور بائیں میں. ولا کراہۃ فی واحد منہما, دونوں میں کسی مکروہ نہیں ہے. مختلف ایتھما افضل, اختلاف اس میں ہے کہ دونوں ہاتھ میں سے افضل کون سا ہے, کس ہاتھ میں انگوٹھی پہنا بہتر ہے. فتختم کثیر من السلف فی الیمین, بہت زیادہ سلف میں سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. وکثیر فی الیسار, اور کئی سلف یعنی زیادہ بھی وہ تھے جو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. واستحب مالک الیسار, امام مالک نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا مستحب سمجھا. کیوں؟ لأنه زینۃ. اچھا وکرہ, اچھا واستحب مالک الیسار وکرہ الیمین, اور دائیں ہاتھ میں پہنے کو مکروہ سمجھا. وفی مذہبنا, امام نووی کا مذہب کیا تھا؟ شافعی تھے اور متعصب نہیں تھے. بعضوں کو لوگ سمجھتے ہیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ حنفی ہے, حنفوں کے الہر متعصب ہیں, علم رحم اللہ, متقدم متعصب نہیں تھے, متأخرین متعصب ہیں, بہت کم میں نے دیکھے متعصب نہیں ہیں, لیکن ان کے علاوہ جو ہیں, اچھا شافعی ان کے بعد کئی متعصب, انڈیا میں نے دیکھے کئی متعصب ہیں, مالکی بھی کئی متعصب دیکھے ہیں, حنبلی بہت کم دیکھے ہیں کمپیریٹیولی, بلکہ ان میں متعصب موجود ہیں. یہ سب متأخرین ہیں جنہوں نے یہ تعصب سے کام لیا ہے, ورنہ حقیقتاً صرف نسبت کرنا کسی عالم کی طرف اور ان چار فقہا کی طرف بغیر اندھی تقلید کرنے کے علماء فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں جب مسلمان کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے اور وہ صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے, اس کے بعد جب عقیدہ منہج درست ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کسی عالم کی طرف نسبت کرتا ہے یا جگہ کی طرف نسبت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو, منہج صحیح ہو. پھر آپ کوئی مکی ہے کوئی مدنی ہے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے. اچھا کوئی شافعی ہے کوئی حنبلی ہے, فرق پڑتا ہے؟ اس سے تو فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر عقیدہ منہج درست اندھی تقلید نہیں کرتا ہے. فروعی مسائل میں, اجتہادی مسائل میں اگر ان اماموں میں سے کسی کی تقلید کر لیتا ہے جن میں سے دلیل نہیں ہے تب کوئی حرج نہیں ہے, نسبت بھی علماء اس لیے اپنی کرتے ہیں, اسے نہیں کرتے کہ امام کا قول اگر حدیث سے ٹکرا جائے تو امام کا قول کریں حدیث کو چھوڑ دیں گے. نہیں واللہ ہرگز نہیں. یہ متعصبہ کا کام ہے، یہ متأخر متعصبۃ مذاہب جو ہیں یہ ان کا کام ہے، متقدمین ہیں انہوں نے کبھی، امام ابو حنیف رحمہ اللہ ان سے اس حرکت سے بری ہیں اور برات کا اظہار کر چکے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، پہلے بتا چکے ہیں رحمہ اللہ. اور سلف میں سے آپ کو کئی علماء سے، شافعی سے قول منقول ہے، امام ابو حنیف رحمہ اللہ قاضی ابو یوسف سے کہتے ہیں، اے ابو یوسف کیوں ہر بات کو لکھ لیتے ہو تم، آج میری کچھ رہ کل کچھ اور رہ میں بدل سکتی ہے، میری ہر بات مت لکھا کرو. فرماتے ہیں اگر میری بات حدیث سے ٹکرا جو میری بات کو دیوار پر مارو. یہ سب کیا ہے، تعصب کے کہیں دور سے بھی کوئی اشارہ ہے؟ نہیں، انہیں منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے. یہ بعد میں آنے والے لوگوں نے صرف آپس میں جھگڑے ہوئے اور کسی نے کہا نہیں ہمارا جو مذہب ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، کسی نے اور نے کہا نہیں ہمارا زیادہ مضبوط، جھگڑے ہوئے اور تعصب کا شکار ہو گئے. اور تیسری صدی کے بعد یہ سب ہوا، بہترین تین صدیوں میں والله موجود نہیں تھا، بہترین تین صدیوں میں یہ چیز موجود نہیں تھی. ہاں کہیں پہ کچھ اختلافات تھے اہل الرائی اور اہل الاثر کے، دونوں اہل سنت میں سے ہیں، آپ متقدمین کا اقوال دیکھ لیں، بعض امام محمد سختی برتی ہے کہ کیوں اپنے رائے کو یعنی اس طریقے سے وہ کرتے ہو اور اثر کو یعنی نظر انداز کرتے، اثر حدیث کی زیادہ اہتمام نہیں کرتے. اچھا چاروں میں سے تین فقہ محدثین بھی فقہا بھی ہیں، صرف امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے فقیہ محدث نہیں ہے، باقی تین سارے فقہ محدثین، شافعی کو دیکھ لیں، مالک کو دیکھ لیں اور احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، یہ فقہا بھی ہیں محدثین بھی ہیں. اس لیے فقہ حنفی میں بہت کمزوری نظر آتی ہے، کمپیریٹیولی بہت کمزوری. کیوں؟ کیونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ محدث نہیں تھے، فقہ میں کافی معروف تھے، مشہور تھے اور کافی علم تھا ان کو، حدیث کی کمزوری کی وجہ سے کئی ضعیف روایات فقہ میں آ گئی ہیں. اچھا امام صاحب کو حدیث نہیں ملی ہے یا ان کے نزدیک حدیث میں کوئی علت ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے امام ترمذی رحمہ اللہ کے نزدیک جو دائنے ہاتھ کی احادیث ہیں انگوٹھی پہننے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دائنے ہاتھ انگوٹھی پہنی ہے بائیں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہے اس کو معلوم سمجھتے ہیں، ان کو ان کے زبان جو روایت ان کے ملتی اس میں کوئی علت تھی، انہوں نے کیا اختیار کیا ہے، اشمائل ہم پڑھ رہے ہیں کیا اختیار کیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہننا جو ہے مستحب اور بائیں کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ ایک حدیث دیکھیں گے آپ یہاں پورے باب میں، ایک حدیث نہیں جس میں ذکر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی پہنی ہے. تو ان کا قصور ہے؟ نہیں، ان کا علم ہے، علم کی روشنی میں ان حدیث کا رد کیا ہے، کیونکہ سند میں کوئی خلل تھا، راوی میں کوئی خلل تھا، تو علم کی روشنی میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث نہیں ملی، یہ ملی ہے تو کوئی علت تھی. تو کیا باقی بچتا ہے؟ اجتہاد. اجتہاد کیا غلط ثابت ہوا؟ مجتہد عالم تھے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مثلا کیا فرمایا ہے، اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اسے اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ملتا ہے، غلط ثابت ہوتا ہے تو ایک اجر تو ملتا ہے، وہ اپنے دو یا ایک اجر تو لے گئے ہیں جو لے گئے متقدمین. متأخرین کیا کر رہے ہیں؟ کاش کہ اپنے امام کے قول پہ عمل کر لیتے، حدیث سامنے آ گئی ہے امام کا قول بھی سامنے، دور میں ٹکراؤ نظر آ گیا، کس کو لیں گے آپ؟ حدیث کو لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے، آپ کے امام کا بھی یہی حکم ہے نا، سبحان اللہ. تو کہاں کا انصاف ہے یہ؟ تو آپ تو کہیں کے نہیں رہے نا، بچے گا کیا؟ خواہش نفس، ہٹ دھرمی، تکبر، عناد، رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہلاکت ہے اور کیا ہے، امت پہ فساد ہے اور کیا ہے. یہ تفرقے کیوں نظر آتے ہیں آج؟ چھوٹی سی بات الجھ پڑتے ہیں، سبحان اللہ. الغرض تو یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ جو ہیں شافعی ہیں لیکن متعصبین میں سے نہیں ہیں. فرماتے ہیں وفی مذہبنا، ہمارے مذہب میں وجہان دو قول ہیں، لاصحابنا الصحیح ان الیمین افضل، وہ صحیح قول یہ ہے، دو قول کیا ہیں، افضل دائیں میں ہیں، افضل بائیں میں ہیں، دونوں قول ہیں. اور امام نووی کے نزدیک الصحیح، کس کے نزدیک؟ امام نووی اپنی بات کر، صحیح ان الیمین افضل، امام شافعی کے دو قول ہیں اس مسئلے میں، اور صحیح یہ ہے امام نووی کے نزدیک کے دائیں ہاتھ میں افضل ہے، لانہ زینت، کیونکہ انگوٹھی پہنا زینت ہے، والیمین اشرف واحق بالزینت والاکرام، اور دائیں ہاتھ جو ہے وہ زینت کے لیے زیادہ حق رکھتا ہے، دائیں ہاتھ کا اکرام بائیں سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے انہوں نے دائیں ہاتھ والی روایات کو یعنی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کو افضل اور بہتر سمجھا ہے. علم کی روشنی ہے کہ نہیں؟ علم کی روشنی میں افضل کہا ہے نا، یہ خواہش نفس ہے بس. تو علماء کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اگر ترجیح بھی ہوتی ہے تو علم کی روشنی میں ہوتی ہے، اور کوئی تعلیل بھی ہوتی ہے، وجہ بھی ہوتی ہے. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ جو دل میں جو وہ چاہتے ہیں خواہش نفس کے مطابق احادیث کا رد بھی ہو جاتا ہے، یا احادیث میں تعویل کر کے تحریف بھی کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دونوں اللہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تقلید کی بات کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر مرتضی بخش حنفی ہیں، یہ مقلد ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اللہ کے بندے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ علماء اپنی نسبت کرتے تھے فقہا کی طرف۔ امام شیخ حسین بن تیمیہ نسبت کس کی طرف ہے؟ حنبلی کہتے ہیں کہ نہیں؟ نکال دیں نام، نکال دیں کہ حنبلی نکال دیں، نکال سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ تو کیا متعصب تھے؟ مقلد ہیں، بس وہ پھر بدعتی ہو گئے؟ یار ہوش سے کام لینا چاہیے بھائی، سمجھنا چاہیے، اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن بچپن سے تربیت ہوئی بعض لوگوں کی، تقلید کا نام سنتے ہی فتویٰ لگا دیا، فوراً بدعتی ہے، مقلد ہے، اور 10-20 اور بھی ساتھ ٹائٹل لگا دیے۔ تقلید کا مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ علماء، محققین علماء نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ اور یہ بہرحال دو قسم کی تقلید موجود ہے، ایک وہ جو حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، یہ اندھی تقلید ہے، تقلید شخصی ہے، اندھی تقلید ہے۔ ایک امام کے قول کو لیں، صحیح غلط ہے، وہ ہمارا دین ہے، یہ والا بہت بڑا جرم ہے۔ یہ آپ نے اس کو نبوت کا مقام دے دیا ہے، امام کو آپ نے اٹھا کے نبی بنا دیا، کہ نبی کی ہر بات دین ہوتی ہے، نہ کہ کسی ولی کی، نہ کسی عالم کی۔ اس لیے شرعاً ہر طریقے سے، ہر اعتبار سے حرام ہے، جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ لیکن اجتہادی مسئلہ ہے، دلیل واضح نہیں ہے۔ تقلید کا معنی کیا ہے؟ کسی قول کو بغیر دلیل کے لے لینا، دلیل نہیں ہے جناب اس مسئلے میں، اور عالم نے فتویٰ دے دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ جب دلیل نہیں ہے، آپ یا خود اجتہاد کر کے فتویٰ دیں، یا کسی عالم کے قول کو لے لیں آپ، تو بہتر کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کیا کرتے تھے؟ حنبلی کے قول کو ترجیح دیتے تھے، خود بھی عالم تھے، لیکن کیوں فرماتے حنبلی ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ابن باز وہ کیا، اسے کیا، وہ خود بھی تو مقلد تھا نا، بالوں یہاں تک رسائی کی ہے۔ میں بعض والا حدیثوں کی بات کر رہا ہوں، بعض کی سپنی ایسے بھی جو حمد القدر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ خود مقلد تھا، جب حنفی سے مناظرے ہوتے ہیں نا، وہ خود پھر پھنس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اچھا وہ اس کی ہم کیا بات کریں، وہ تو خود مقلد تھا۔ یہ قسم ہے، یعنی آپ نے ان کے ساتھ ملا دے جو اندھی تقلید کر، دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا ہے، یہ تو ظلم ہے نا، یہ تو غلط ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا طریقہ کیا تھا فتویٰ دینے میں اور ترجیحات میں، واضح دلیل ہے۔ تو احمد رحمہ اللہ کتنے اقوال کی مخالفت کی ہے، سبحان اللہ۔ شیخ حسین بن تیمیہ کو دیکھ لیں آپ، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو دیکھ لیں آپ۔ شیخ الممتع میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اکثر مسائل میں اختیار کیا شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جنہوں نے مخالفت کی محمد رحمہ اللہ کی، اپنا حنبلی کہتے ہیں، وہ مشہور کیا حنبلی ہیں، اور مخالفت اپنے امام کی کر رہے ہیں، جن کی طرف ان کی نسبت ہے۔ کیوں؟ دلیل واضح آ گئی ہے، امام کا قول دلیل سے ٹکرا رہا ہے، امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے، کہتے ہیں امام کے قول کی نظر ثانی کے مستحق ہے، ادب ہے، طریقہ ہے۔ عالم گزرے ہیں امت کے، مجتہد عالم تھے، کوئی نبی نہیں تھے، وحی نازل نہیں ہوتے تھے، غلطی کا امکان نہیں تھا، غلطی ہو گئی عالم سے، تو اس غلطی کی اصلاح کی گئی ہے، نہ کہ غلطی کو دین بنایا گیا ہے۔ یہ فرق ہے اندھی تقلید میں اور عام تقلید میں۔ اجتہادی مسئلہ دلیل ہے نہیں، اور لغوی جو معنی ہے، اصطلاح معنی تقلید کا کیا ہے؟ بغیر دلیل کے فتویٰ دینا، کسی قول کو قبول کر لینا بغیر دلیل کے، جو دلیل تو نہیں ہے جناب، اور آپ نے اس کا جواب دینا، فتویٰ بھی دینا ہے، بغیر دلیل کے آپ نے جواب دے دیا ہے، یا آپ نے کسی عالم کے قول کو نقل کیا بغیر دلیل کے، تقلید تو کی ہے کہ نہیں کی، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ جو محدثین علماء گزرے ہیں، وہ اس تقلید کی بات کرتے ہیں، اپنی نسبت اس طریقے سے کرتے ہیں، شیخ اسلام کا قول میں نقل کر مجموع فتاوی سے، کہ عقید منہج کی درستگی کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی شہر کی طرف کرتا ہے، یا کسی شخص عالم کی طرف کرتا ہے، امام کی طرف کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر عقیدہ میں خرابی ہے، فلان قادری ہے جناب، وہ فرقہ قادریہ پہ چلتا ہے، فرقہ قادری تصوف ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ نسبت حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ان سے بری ہیں، ان کی اس حرکت سے، ان کی بدعقیدگی سے، غلط منہج سے بھی بری ہیں، ان کی بدعات و خرافات شرک سے بھی بری ہیں، کہ وہ خود فرماتے ہیں الغنیہ میں، کیا فرماتے ہیں کہ میرا مسئلہ کون سا ہے؟ عجب بات ہے، یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، سنتان کے کہتے ہیں، اور خود جن کی طرف نسبت فرقہ قادریہ کی، وہ خود کیا تھے؟ حنفی تھے، حنبلی تھے خود. تو پھر آپ کے جس کی طرف آپ یہ نسبت کرتے کہ ہمارا طریقہ قادری ہے، وہ خود حنبلی تھے، اور آپ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی طرف نسبت، وہی فقہ میں. سبحان اللہ. اچھا، عقیدہ کی زیادہ اہمیت ہے، فقہ کی زیادہ اہمیت ہے عقیدے کی. اب حسن اشعری کیا تھے؟ کیا تھے؟ حنبلی تھے، وہ بھی نسبت حنبلی کی طرف تھی. اب وہ کتاب دیکھیں جو انہوں نے توبہ اشعری کلابیہ ایک مذہب سے جو توبہ کی، اس کے بعد جو کتاب لکھی ہے الابان عن اصول الدیانہ، خود واضح لکھتے ہیں کہ میں امام حنبلی رحمہ اللہ کے طریقوں کو اپناتا ہوں، ان کے راستے کو اپناتا ہوں، ان کے منہج کو اپناتا ہوں میں. وہ بھی حنبلی. امام عبد القادر جیلانی بھی حنبلی. آپ بیچ میں حنفی کہاں سے نکالے فروع مسائل میں؟ اور تعصب بھی کرنا ہے پھر، اللہ تعالیٰ تعصب کرنا ہے تو حق کے لیے تعصب کیا جاتا ہے، باطل کے لیے کہاں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. تو ان مسائل کو سمجھنا ہے، اگر اس پہ بات کریں تو علم کی روشنی بات کریں، ورنہ خاموشی اختیار کرے بہتر ہے. لیکن یہ تہمت لگانا فلان مقلد ہے، فلان متعصب ہے، فلان کیا، اس پہ 10-20 الزامات لگا لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ پھر علماء بھی نہیں بچے. یعنی اتنی اس مسئلے کو لوگوں نے اپنا یعنی ایک علامت بنا رکھی ہے. ان حدیثوں کے جو ہے چند علامات ہیں، ان میں سے تقلید مسئلہ ایک ہے. جو بھی تقلید کی تفریق کی بات کرتا ہے یا تقسیم کی بات کرتا ہے، وہ ہے مقلد، وہ حنفی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تقلید مسئلے میں سلف علماء کے بھی اس میں دو اقوال ہیں. شیخ مقبل بن حاضر وادی رحمہ اللہ وہ تقسیم قائل نہیں تھے، لیکن شیخ بن باز بن عثیمین اور دیگر علماء جو تھے، کیا ان کو کہتے تھے یہ کیوں حنبلی ہیں، یا کوئی یعنی نقص نکالتے تھے یا عیب جوئی کرتے تھے؟ نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ اس میں اختلاف مسئلہ ہے تقریر تقسیم کے تعلق سے، اور علماء کی عزت اور آبرو انہوں نے برقرار رکھی ہے اور اس مسئلے کو سمجھا ہے. ان کو طلاب الحمد للہ جو موجود تھے وہ متعصب نہیں تھے، بعد میں آئے متعصبین جو کہ نسبت بھی کرتے ہیں، تعصب سے کام بھی لیتے ہیں. تو اللہ کے لیے دیکھیں، اگر تو کہیں پہ آپ نے تعصب کرنا ہے، حق کے لیے کیا جاتا ہے، حق پر کیا جاتا ہے، وہ مذموم نہیں ہے. حق کے لیے آپ ڈٹ جاتے ہیں، حق پر قائم ہو کر استقامت کے راستے میں صحیح عقیدہ منہج پر قائم رہتے ہیں، اس کا آپ دفاع بھی کرتے ہیں، تو یہ تو حق ہے میرے بھائی. اس کو تعصب کہا جاتا ہے تو حق پہ تعصب ہے، یہ غلط نہیں ہے. لیکن باطل پہ اصرار کرنا، اس کے تعصب کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلی حدیث اس باب میں. اچھا، مسئلہ سمجھ آ گیا، ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ بات انگوٹھی کی تھی، کہاں پہنچ گئی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ علم کا نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے شمائل، ہم شمائل پڑھ رہا تھا، اللہ کے پیار پیارے وسلم کے شمائل پڑھ رہے ہیں، بات انگوٹھی کی آئی. ہمارے انگوٹھی کو کیا حیثیت ہے؟ سلف نزدیک کتنی حیثیت ہے کہ کتاب ہے حدیث کی پورا باب باندھ لیا ہے. اچھا، انگوٹھی کی حیثیت کب ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ پہ پہنا ہے. اب اس کی حیثیت بھی آ گئی ہے، اس کی قدر و قیمت بھی ہے، ورنہ کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. سلف اگر انگوٹھی کا خاص خیال رکھتے ہیں تو آپ صرف فرمان کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے؟ انگوٹھی دین نہیں ہے، حدیث تو دین ہے نا، اس پہ عمل کرنا، وضو کو، طریقہ کو کیسے محفوظ کیا ہوگا؟ جو انگوٹھی کی نہیں چھوڑتے، جو زینت کو نہیں چھوڑتے، وہ ان حدیث کو چھوڑتے جس میں طہارت کے مسائل ہیں، جس میں وضو کے مسائل ہیں، طہارت تیمم کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، خرید و فروخت مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل وغیرہ وغیرہ، اور کبھی چھوڑتے عقیدے کے مسائل کو؟ بتائیں کیا پیغام ہے؟ یہ عام بات نہیں ہے واللہ، بس سمجھنے والے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. پہلے حدیث نمبر 95 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن سہل، محمد بن سہل بن عسکر البغدادی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو مسلم، ترمذی، النسائی نے روایت کیا ہے. وعبد اللہ بن عبد الرحمن، عبد الرحمن الدارمی ثقہ، ان کی روایت کو مسلم، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا ہے. اور یہاں پر دیکھیے، وا یعنی محمد بن سہل بن عسکر البغدادی و عبد اللہ بن عبد الرحمن، اسے کیا مراد ہے؟ کہ دونوں ایک طبقے کے ہیں، اور دونوں جو ہیں یہ امام ترمذی کے مشائخ میں سے ہیں. قالا، دونوں نے کہا، اخبرنا یحیی بن حسان، یحیی بن حسان ثقہ، ان کی روایت کو اصحاب کتب الستہ الا ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. بند كان زرا قال حدثنا سلمان بن بلال سلمان بن بلال ثقه هيك رواياتكم صعد صاحب كتب ستين روايات كيها عن شريك بن عبد الله بن ابي النمر شريك بن عبد الله بن عبد الله بن ابي النمر جوه صدوق هي يخطئ صدوق يخطئ اخر اصحاب الكتب السته والامام الترمذي في الشمائل كتب السته امام الترمذي من سنن من يذكر حديث كليا بلكي شمائل مليه جيسا كي هم اس وقت پڑھ رہے ہیں عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين ثقه ان رواياتكم صاحب كتب السته روايات كي ہے عن ابيه ان کے والد جو ہیں حنين جو ہے یہ بھی ثقہ ان کی روایت کو صاحب کتب السنن روایت کیا ہے ان ها عبد الله بن حنين عن ابيه عن ابيه بيت هنا ابراهيم بن عبد الله ها معلش عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين ثقه ان کی روایت صاحب کتب السنن روایت کیا اور ان کے والد عبد الله بن حنين جو ہے یہ بھی ثقہ ان کی روایت کو بھی صاحب کتب السنن روایت کیا باپ بیٹے دونوں ثقہ ہیں دونوں کی روایت کو صاحب کتب السنن روایت کیا ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ علم کا گھرانہ دیکھیں آپ باپ بیٹے دونوں ثقات میں سے ہے اور دونوں کی روایت کو صاحب کتب السنن نے لیا ہے بڑا شرف ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے یعنی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دور حاضر میں باپ بیٹے دونوں پی ایچ ڈی ہیں نیورو سرجن ہیں دونوں کیسا لگتا ہے نہ دور حاضر میں یہی ہمارا چلتا ہے نا ارے کیا بات باپ بیٹے دونوں نیورو سرجن کیا کمال کی بات ہے اس زمانے یہ نہیں دیتے کون طبیب ہے کون یہ ہے وہ ہے یہ بڑا شرف ہے کہ باپ بیٹا دونوں صاحب کتب السنن میں ان کو نام شامل ہو جائے امام بخاری روایت لے لے بڑا شرف ہوتا تھا کہ امام بخاری فلان کی روایت کو لیا ہے یا ان محدثین نے فلان کی روایت کو لیا یا فلان ثقہ ہے محدثین کے نزدیک جو یعنی اسماء الرجال کے ماہرین تھے تولتے تھے نا فلان کیسا فلان پوچھتے تھے فلان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو جو کم علم تھے انہوں نے کہا بھائی یہ سوال کرنا فلان کیسا ہے یہ غیبت نہیں ہے پر غیبت سمجھتے ہیں نا بعض لوگ تو سختی سے سلف کا اس پہ رد آتا کس نے کہا یا احول احول تھا یا احول اے بھینگے اس میں غیبت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں پہ حق کو بیان کیا جاتا ہے اگر حق نہ بیان کیا جائے تو حق ضائع ہو جاتا ہے یہ ہم یہ نہیں کیونکہ عیب جو اس نہیں کر رہے کہ کسی اپنا سینے کی آگ نکال رہے ہیں کوئی بغض نفرت کا اظہار کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے اور اس کی اجازت ہمیں دی ہے قرآن سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں جہاں فاسق بنا بین فتبین اللہ نے خود فرمایا جب کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے تو تحقیق کر لیا کرو سچ ہے غلط ہے یا عام خبر کی بات دنیا کے تعلق سے تو دین کے تعلق سے کوئی خبر دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو مزید تحقیق ضرورت ہے کہ نہیں اس لیے بعض علماء نے محدثین زندگی وقف کر دی تھی والله زندگی وقف کرنا یعنی اب دیکھیں راوی کے بارے میں صرف نام کی بات نہیں ہو رہی آگے آئے گا کہ کس طریقے سے اگر راوی اس کے باپ کا نام ملتا جلتا تو انہیں پھر کیا راستہ اختیار کی مفترق متفق المفترق جو ہے کہ باپ دادا کا نام ایک ہے لیکن شخصیت مختلف ہے مجہور راوی ہے یا جو مبہم ہے سند میں اس کا کیا کیا ہے راویوں کے تعلق سے آپ ایسے باریک بینی تک گئے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو معروف یعنی امام بخاری سے یہ قصہ معروف ہے کہ لمبا سفر کر کے گئے حدیث کی تلاش میں ایک شخص گھوڑے کو دھوکہ دے رہا تھا حدیث نہیں لی لمبا سفر کس لیے کیا ایک حدیث کے لیے اور جس کے پاس حدیث تھی وہ گھوڑے کو دھوکہ دے یعنی وہ گھوڑے کو کچھ کھلانا چاہتا ہے جبکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں صرف اسے کہ گھوڑا اسے قریب آ جائے تو اس نے کہا جو گھوڑے کو دھوکہ دیتا ہے وہ حدیث میں دھوکہ نہیں دے گا کیا چھوڑ دے اس کی روایت کو وہ جو لمبا سفر دو مہینے کا کاٹ کے گئے شدید سرد شدید گرمی بھوک پیاس صبر یہ سب ہم میں سے کوئی ہے ایسا کرنے والا ارے فجر کے درس میں دیکھ لیں آپ کتنی ہے یہاں پہ حدیث کا درس ہے لوگوں کتنی لوگوں میں ہمت ہے کتنی لوگوں میں جرات ہے صرف اچھا ہو سکتا بندہ سچا ہو ثقہ ہو لیکن جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے کیا گارنٹی کہ حدیث میں سچ بولے گا وہ معیار ہے کہتے ہیں کوالٹی کنٹرول ہمیں سکھاتے ہیں کوالٹی کنٹرول کہاں سے آئی ہے کوالٹی کنٹرول ان سے نہیں آئی محدثین سے آئی ہے یہ لوگ پتہ ہی ہے ہمارے علم کو لے کے ان لوگوں نے سچ بات کمال کر دیا ہے ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے نہ دین کے نہ دنیا کے نہ تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے ان کے محتاج ہیں اور دین تو ہم نے ویسے بھی پہلے سے چھوڑا علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی کوالٹی کنٹرول کی بات یہ ہم سے سیکھتے ہیں ہم آئے ہمارے پاس بتائیں یہ ہم ہمارے پورے اثاثے کو چرا کر وہ عمل کر رہے ہیں اور ہم ان کا آج محتاج بنے بیٹھے ہیں اور کوالٹی کنٹرول اگر جو محدثین کے آپ دیکھیں گے واللہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, یہ کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا کوالٹی کنٹرول نے کس میں کیا؟ دنیا میں کیا ہے؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے, دنیا محفوظ ہے کہ نہیں ان کی؟ کیوں؟ کوالٹی ہے اور کنٹرول بھی ہے. اگر کچھ حق رکھتے نا کوالٹی کنٹرول تو دین ہے. قرآن مجید محفوظ ہے, اس کے لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا, اللہ کا ذمہ ہے, لیکن اس کے معنی کی تحریف ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے. یہ باطل عقائد مناہج کہاں سے آئے؟ کون سا وہ فرقہ ہے جو قرآن و سنت کی دلیل نہیں پکڑتا؟ ایک فرقہ کا نام بتا سکتے ہیں امت میں؟ سب قرآن سنت کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ان کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے؟ جو جس کا جی چاہے کوئی بات بھی کر لے قرآن سنت میں تحریف کرے, جیسے کہ یہود نصارہ کی تورات اور انجیل کی, نہ حرف کی تبدیل کیا جا سکتا ہے اور نہ سے معنی کو تحریف کیا جا سکتا ہے, تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسے بندے کو توفیق دی ہے جنہوں نے زندگی وقف کر دی ہے صحیح عقل سے منہج کے لیے اور ان غلطوں کو پکڑنے کے لیے. کوالٹی کنٹرول ہے کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا. محفوظ ہے کہ نہیں؟ واللہ تا قیامت رہے گا اللہ کی قسم, کیونکہ ایسے لوگ آتے رہیں گے جو حق کا دفاع کرتے رہیں گے علم کی روشنی میں, اور ان جیسا معاشرے میں کوئی بھی نہیں. امام بخاری کا نام ان کے زمانے میں جیسا تھا ہم نہیں جانتے, لیکن بڑا نام تھا. اس کے بعد والے زمانے میں اپنے زمانے سے بھی زیادہ تھا. کیوں؟ شاگرد آ گیا نا, استاد کا مقام بڑا ہوتا ہے. ان کے بعد میں آنے والوں نے استاد کا مقام زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دور حاضر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری. درجہ دیکھیں, اگر وہ دو مہینے کا سفر کر کے ایک گھوڑے کو دھوکا دینے والے کی روایت کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے لیے چھوڑا, کس کے لیے چھوڑا ہے؟ تو عمل ضائع گیا. آج صدیوں بعد بھی ان کا نام بھی زندہ ہے, ان کا علم بھی زندہ ہے. اللہ جو اللہ کے لیے کرتے ہیں واللہ ان کا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ ضائع ہو جائے, ہمیں لگتا ہے کہ یار تکلیف ہے, تھکن ہے, یہ ہے, وہ ہے, کیونکہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, اخلاص میں کمزوری ہے. ان کا ایمان کے اخلاص کی ہم کیا بات کریں؟ کوئی تناسب ہے کوئی؟ سبحان اللہ. واپس آتے ہیں. عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عن ابیہ, دونوں ثقات ہیں, صحابہ کرام نے روایت کی ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اور صحابی ہیں اور چار خلفاء راشد میں سے چوتھے خلیفہ راشد ہیں, اور ان کی روایت کو صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ سنا علی بن طالب فرماتے ہیں, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو انگوٹھی ہے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. اگلی حدیث نمبر 96. حدثنا امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے, حدثنا محمد بن یحییٰ. کون ہے؟ پہلے درج جو پڑھ چکے تھے یاد بھی کر لیا کرو. محمد بن یحییٰ ابن فارس الذہلی ثقہ, ان کی روایت کو ہر کتب الستہ الا مسلم کہہ سکتے ہیں, یا امام البخاری و اصحاب السنن بھی کہہ سکتے ہیں. قصہ کوئی جانتا ہے کیا قصہ ہے؟ امام مسلم نے روایت کو کیوں نہیں لیا؟ کیا ملاقات نہیں تھی؟ امام مسلم کے استادوں میں سے ہے, وہ بڑے استادوں میں سے ہے, لیکن وحشت ہو گئی, دوری ہو گئی امام بخاری کی وجہ سے. یہ الذہلی جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں, بخاری کے بھی استاد ہیں. امام بخاری پہ تہمت لگی کہ کہتے لفظ القرآن مخلوق, اگرچہ واضح الفاظ میں نہیں کہا تھا, لیکن سلف نے ہمیشہ احتیاط کا دامن تھاما ہے اور بعض سختی بھی برتی ہے. تو امام محمد بن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ نے امام بخاری کو اپنی مجلس سے نکال دیا, اور اپنے شاگردوں کو بھی کہا کہ ان کے مجلس میں مت جاؤ. تو امام مسلم جو ہے دونوں کا شاگرد تھا, بخاری کا بھی شاگرد تھا اور امام محمد بن یحییٰ کا بھی شاگرد, سند عالی حاصل کرنے کے لیے. سبحان اللہ. امام بخاری پھر امام محمد بن یحییٰ, تو سند تھوڑی سی نیچے ہو گئی, تو براہ راست بھی ان کے پاس جاتے تھے سند عالی کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب پتہ چلے امام محمد بن یحییٰ کو کہ امام مسلم ابھی جا رہے ہیں یا کوئی اور بھی جاتا ہے, تو سختی سے منع کیا. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے جتنی بھی احادیث لکھی تھی امام محمد بن یحییٰ الذہلی سے واپس رکھ دی ان کے سامنے, یہ آپ کے احادیث ہیں, میں جا رہا ہوں. اور آپ دیکھ سکتے مسلم میں ایک بھی حدیث محمد بن یحییٰ کی ایک حدیث بھی نہیں ہے. امام بخاری کو دیکھیں, انصاف سے کام لیا ہے سبحان اللہ, اور ان کی روایت کو اپنے صحیح بخاری میں بھی لیا ہے, اگرچہ انہوں نے ان کو اپنے وجہ سے بھی نکالا ہے, لیکن انہوں نے دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے, انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہوتی ہے آج یہ تینوں امام ہمارے سروں پہ ہیں، تینوں امام ہیں. وحشت ہوئی تھی، غلط فہمی ہوئی تھی، جھگڑا بھی ہوا تھا، امام مسلم نے اپنی ساری حدیث ان کے سامنے رکھ دی، لیکن دل میں نفرت تھی، بغض تھا، لا تعلقی ہو گئی، سب ختم ہو گیا، گرا دیا یا کہہ دیا کہ یہ اب ضعیف ہو گئے ہیں یا یہ فقہ نہیں رہے. تو محدثین اس چیز کو دیکھا ہے، استاد شاگرد ہیں، اس میں سے غلط فہمی ہوئی ہے، تحقیق کی ہے، امام بخاری پر یہ تہمت تھی، جو سائل جو اس وقت فتنے باز سے سوال کیا وہ سوال جواب امام بخاری نے جو جواب دیا، اس سے لگتا تھا کہ یہ بات، اگرچہ یہ کہنا کہ زبان سے جو لفظ نکلتا مخلوق بات تو درست ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو بھی معیوب سمجھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ فتنے کا زمانہ تھا اور خلق و قرآن کا فتنہ تھا اس زمانے میں، تو اس کو مکمل طور پہ اس کی تردید کر دی گئی ہے. امام احمد بن حنبل کا قول معروف ہے، جس نے کہا لفظ بقول مخلوق فہو جہمی. تو اس قول کو لے کر کئی محدثین نے پھر یعنی بخاری پر یعنی سختی کی تھی کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، اور ان کی روایت کو روایت کرنے کو چھوڑ دیا ہے. امام بخاری کا مقام باقی رہا ہے، سبحان اللہ، اپنی جگہ پر ہے، چمکتے سورج سے بھی واللہ بلند مقام ہے. سب یہ جانتے، محدثین اہل علم سب جانتے ہیں، لیکن وحشت ہو گئی ہے. اور آج سب امام ہیں کہ نہیں؟ امام مسلم بھی امام ہے کہ نہیں، ثقہ ہے کہ نہیں؟ امام بخاری بھی، امام محمد یحیی الذہلی بھی، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ثقہ ہیں. یا ثقہ سے کیا مراد ہے؟ یہ حدیث میں جب ثقہ راوی صحیح ہوتی ہے کہ نہیں، جب باقی شرطیں موجود ہوں. سبحان اللہ، آج کے زمانے میں اگر علماء کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اور ایک دوسرے گرانے کے پیچھے لوگ طلاب علم میں بعض فتنہ باز شروع ہو جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پرانی بات ہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ کی طرف یہ غلط فہمی منسوب تھی کہ شیخ ابن باز پر بھی کلام کیا ہے، یہ نیٹ پہ موجود ہے، سن لینا پورا قصہ جو ہے. اور کسی نے یعنی اس پہ یہ تہمت لگائی کہ سب کو رد کرتے کرتے شیخ ابن باز کا بھی رد کر، اپنے استاد کا بھی رد کر دیا ہے. میں نے وضاحت وہاں پر کر دی تھی، یہ قصہ بھی میں نے وہاں بیان کیا تھا اس کے جواب میں، کہ بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر بالفرض غلطی ہو بھی گئی ہے تو ساکت ہو گئے، بات ختم ہو گئی ساری، تو محدثین کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، مسلم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اپنے استاد کے حدیث کو سامنے رکھ کر ایک بھی روایت نہیں کی ہے. اگر شیخ ربیع مجرم ہے تو پھر امام مسلم سے بڑے مجرم ہیں کہ نہیں؟ نعوذ باللہ، تو دونوں مجرم نہیں ہیں. یہ ہو جاتا ہے اگر شیخ ابن باز کی طرف یہ نسبت ہی غلط ہے، انہوں نے گستاخی نہیں کہ شیخ ابن باز کے تعلق سے کی شان میں کہ سلفیت نہیں سمجھی اس طریقے سے کوئی بات ہے، نہیں، اس وقت سے مجھے پورا یاد نہیں، لیکن یہی کوئی تہمت تھی کہ سلفیت میں کوئی کمزوری ہے باز کی، اگرچہ وہ اس طریقے سے بات کی بھی نہیں تھی، لیکن فتنے باز تھے جو بیچ میں جو ریکارڈنگ کو فتنہ کیا، اس بات کو عام کر دیا، یہ تہمت لگا دی کہ شیخ صاحب جو ہے ایسا کہتے ہیں. تو علماء کو اپنے کام میں چھوڑے یار، جب سلف عالم ہے اور سلفیت پر قائم ہے اور بشر ہیں، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو نصیحت کرے بھائی، عالم زندہ حفظہ اللہ جا کے نصیحت کرے. کہاں کا انصاف ہے کہ تہمت لگانی ہے پھر اس کو یعنی سر عام نشر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اور جھوٹ باندھنے ہیں، صرف گرانے کی کوشش کی جا رہی اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ آپ کے پاس کوئی علم ہے تو علم کو لے کے آؤ، کوئی دلیل تو دلیل کو روشنی میں بات کرو. ہیں علماء الحمدللہ سمجھانے والے، نصیحت کرنے والے، حق کو بیان کرنے والے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے علماء جو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ ان سے غلطی ہوتی نہیں ہے، تو پھر تو نبی ہو نا، معصوم تو انبیاء ہے علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن صرف بات کرنے میں اور ثابت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ نہ کہا کہ غلطی ہوئی ہے، اب کہو کہ یہ غلطی ہے، یہ ثبوت ہے، عالم کا حق ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی لگا دی ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے 50 سال سے زیادہ جو ہے 50 سال سے زیادہ دروس و تدریس 50 سال سے زیادہ ہو گئے، ہمیں 5 سال نہیں ہوئے اور ہمارے رسائی کے بارے علماء تک ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ متشدد ہے، یہ یعنی اس میں لین ہے، اس میں کمزوری ہے، یہ میں نے روی اختیار کر چکا ہے، اس کی بات کو سن لیں، دونوں کی بات کو چھوڑ دیں. ہمارے علم کا کیا معیار ہے؟ پھر علم میں تحقیق کرو، علماء کے پاس جا کے علم حاصل کرو، پھر دیکھو کہ علماء کی قدر کیا ہوتی ہے، علم کی قدر کیا ہے. حدثنا محمد بن یحیٰ قال حدثنا احمد بن صالح المصري يبي ثقين روایت کو امام بخاری نے ابو داؤد الترمذی نے شمائل میں لیا ہے. قال حدثنا عبد الله بن وهب يبي مصري المصري ثقه ان روایت اصحاب الكتب الستة روایت کیا ہے. عن سمعان بن بلال ثقه ان روایت کو اصحاب الكتب الستة روایت کیا ہے. عن شريك بن عبد الله بن أبي النمر نحوه وشريك رزق بي جزرت كيف في حديث مي يبي صدوقه يخطئ خطأه جاتي إن كرواتك صادق ستة روايات كيا وري ممتنين ذين سنن منه بل كسر شمال مي روايات كيا هي نحوه يعني يأي حديث السند سبي موجود هي إمام ترمذي دونو حديث كيو هم بيان كيا هي كم بتايعه بتن إيك هي دو سند كيو بيان كي هي اس میں بھی صدوق راوی ہے یہ شریک دونوں میں ہے کہ نہیں تو پھر بارک اللہ فیک دوسری سند عالی پہلی نازل سند ہے اے گنتے راوی گنے راوی کو ذرا اچھا راوی گنتے کیسے ہیں مصنف سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک باقی جو بیچ کے ان کو گنتے ہیں محمد بن سہل پہلے حدیث نمبر 95 کو دیکھیں نمبر محمد بن سہل بن عسکر البغدادی نمبر 1 عبد الله بن عبد الرحمن غلط ایک دونوں کیا ہیں ایک طبقے کے ہیں ایک واو ہے ایک طبقے کی غلطی نہ کریں بات آل و نازل کا میں بتاؤں گا ابھی کہ کیا فرق پڑتا ہے حدیث میں تو کیا کتنے ہوئے ایک یحیی بن حسان دو سلمان بن بلال شریک بن عبد الله بن ابی نمر کتنے ایک منٹ یار چار ہوئے نا اچھا پانچ کہاں سے چار یہ سب نمبر ایک ہی شخص کا نام ہے اچھا عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین پانچ عن ابیہ عن علی بن مطالب سباعی کتنی ہیں سات راوی ہیں اچھا دوسری 96 کو دیکھیں محمد بن یحییٰ الذہلی ایک احمد بن صالح دو عبداللہ بن وہب سلمان بن بلال شریف بن عبداللہ کتنی پانچ ابیہ علی بن ابی طالب سات برابر ہے کہ نہیں برابر ہے آئے نازل کی بات تو نہیں ہوئی نا کیوں پھر روایت کیا ہے طرق بتانے کے لیے کہ اس حدیث کے ایک زیادہ طریق ہیں اور دوسرا فرق یہ ہے جو استاد ہیں اس میں بھی فرق ہے ٹھیک ہے نا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی ثقہ ہیں اور احمد بن صالح بھی ثقہ ہیں کس میں چار ہیں پہلے میں ایک ہیں محمد بن سہل عبداللہ ایک اچھا ایک ہے دو تین اور دوسری میں ایک دو تین چار ہاں پھر سے گنے دیکھیں گنتی میں فرق پڑ گیا ہے 96 کو گنے 96 کو گنے محمد بن یحییٰ الذہلی ایک احمد بن صالح دو عبداللہ بن وہب سلمان بن بلال چار شریک بن عبداللہ پانچ آگے تک پہلے کے جو سلمان بن بلال جو ہیں یہاں تک دیکھیں اس سے پہلے کتنی ہیں شریک سے پہلے کتنی ہیں شریک سے پہلے یا تین کیوں ہیں شریک سے پہلے کتنی ہیں کہاں تین ہے یار کیا ہو گیا 96 کی بات کرو 96 میں دیکھیں چار ہیں 95 میں کتنی ہیں تین ہیں بارک اللہ فیک تو یہ فرق ہے ہمیشہ دیکھیں عالم جو ہے اگر کسی روایت کو ایک روایت دو مرتبہ بیان کرے تو لازمی کوئی مسئلہ ہے سند تو عالی نازل کا مسئلہ ہوتا ہے ہمیشہ یہاں پر عالی کون سی نازل کون سی ہے کم راوی کی کون سی والی ہے 95 کون سی ہے عالی ہے اور 96 جو ہے نازل ہے غلطی کہاں پہ ہوتی ہے واو کے حرف میں بعض سمجھتے ہیں کہ یہ بھی الگ سے راوی ہے تو گنتے تو برابر پھر نظر آتا ہے تو سند عالی و سند نازل میں کب یعنی کیا فرق ہے اور کیوں ضروری ہے جاننا جب روایات میں تعارض نظر آ جائے تو طریقہ کیا ہو سب سے پہلے کو جمع کیا جاتا ہے اگر جمع نہ ہو سکے تو کیا کیا جاتا ہے ترجیح کی جاتی ہے، پھر ناسخ منسوخ دیکھا جاتا ہے. ترجیحات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کون سی روایت کی سند عالی اور کس کی سند نازل ہے. اگر ٹکراؤ ہو جائے تو سند عالی کو لیا جاتا ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، سند نازل جو ہے وہ شاذ ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک ہی متن ہے، دائیں ہاتھ میں آپ نے انگوٹھی پہنا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر بائیں ہاتھ والی روایت میں سند جو ہے وہ نازل ہے تو یہ روایت کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی نا، عالی ہوگی نا. اور ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اس کو دی جائے گی. تو علماء نے، اور یہی وجہ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے کہ دائیں ہاتھ والی انگوٹھی جو ہے پہنے اور بائیں کو رد کر دیا ہے. بعض علماء نے کیا کیا ہے، جمع سے کام لیا ہے، جیسے شیخ صاحب نے شروع میں بیان کیا. جمع کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کبھی اس میں کبھی اس میں پہنتے تھے، تو سب سے پہلے جمع کیا جاتا ہے، بعض میں ترجیح ہے. تو بعض انہوں نے ترجیح سے کام لیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے، عالم مجتہد ہے، یہ ان کا قول ہے، مرجوح ہے، بعض والوں کے نزدیک ان کے نزدیک یہی قول صحیح تھا، لیکن علم کی روشنی میں ہے کہ نہیں، سند ان کے نزدیک جو ملی ہے سند عالی ہے. اگر دونوں سند برابر ہو جائے پھر وہ مرجحات کو دیکھتے ہیں، راویوں کو دیکھتے ہیں، کون زیادہ ثقہ ہے کون کم ثقہ ہے. تو سند جتنی چھوٹی ہوگی اتنی ہی کم اندیشہ ہوتا ہے خطا کا، جتنی لمبی ہوتی ہے اس میں راوی زیادہ آ جاتے ہیں، اور ثقاحت میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا راوی جس میں ثقاحت میں کمزوری ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ، اورد مصنف رحمہ اللہ هذا الحديث من طريقين عن علي بن ابي طالب، علی بن ابی طالب دو طرق سے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے جو انگوٹھی تھی دائیں ہاتھ میں تھی. هذا منطوق الحديث ومفهومه، حديث منطوق مفہوم یہی ہے، ان الخاتم لم يكن في اليسار، کہ جو انگوٹھی تھی وہ بائیں ہاتھ میں نہیں تھی. وقد اعتبر بعض العلماء هذا المفهوم فقالوا سنة ان يلبس الخاتم في اليمين لا اليسار. بعض علماء اسی مفہوم کو لیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن جائے گی بائیں ہاتھ میں نہیں. بينما يرى بعض اهل العلم عدم اعتبار المفہوم، کہ اس کا مفہوم جو غیر معتبر ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کیوں، لمعارضته لمنطوق حديث آخر يفيد النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في يساره وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت عن أنس أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. سي مسلم جو روايت ثابت عن أنس رضي الله عنه سي سن أنس رضي الله عنه فرماتين كالله تعالى كي پیار پیار وسلم اس ہاتھ میں یا یہاں پر انگوٹھی پہنا کرتے تھے اور اپنے بائیں ہاتھ کے خنصر کی طرف اشارہ. خنصر کیا ہوتا ہے؟ انگلی کے نام جانتے ہیں عربی میں کیا ہیں؟ اے شروع سے یہ دیکھیں، یہ خنصر ہے، بنصر ہے، ہاں وسطیٰ ہے، سبابہ ہے، سباحہ بھی کہتے ہیں، سبابہ میں معروف لفظ ہے، ابہام ہے، ہر انگلی کا اپنا اپنا نام ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں انگلش والے؟ لٹل فنگر، رنگ فنگر، مڈل فنگر، انڈیکس فنگر، تھم، یہ کہتے ہیں نا عربی میں. خنصر ہے خنصر، یہ لکھا ہو یار پڑھ لو. ہاں دوسرا بنصر ہے، باس ہے. ہاں تیسرا الوسطی، وسطی دونوں میں ایک ہی ہے، مڈل فنگر، تو مڈل ہی ہے نا. اچھا چوتھا کیا ہے؟ السبابہ، سبابہ. پانچواں ہے الابہام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ میں کس انگلی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، صحابہ نے یہ بھی دیکھا ہے. کس انگلی میں تھی انگلی؟ اچھا انگوٹھی کس انگلی پہنی جاتی؟ ہم کہتے ہیں رنگ فنگر کون سی ہے؟ یہ والی ہے. رنگ فنگر کون سی ہوتی ہے میرے بھائی؟ یہ ہے یا اس کے بعد والی ہے؟ دونوں سے کون سی ہے؟ رنگ فنگر کون سی ہے؟ انگلش میں ہم کہتے ہیں یہ والی ہے، غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنا کرتے تھے؟ چھوٹی انگلی میں، لٹل فنگر میں. اور یہ طریقہ ہے انگلی اگر کوئی پہننا چاہتا ہے، مردوں کی جیسے میں پہلے گزر چکا ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے، اور یہ جو منگنی کی انگوٹھی یہ بھی حرام ہے، مشابہت ہے مشرکین اور نصارہ کی. اگر کوئی شخص چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو دائیں یا بائیں ہاتھ میں کسی ہاتھ میں بھی پہن سکتا ہے اس چھوٹی سی انگوٹھی میں. اچھا کسی اور میں پہن، رنگ فنگر میں پہن لیا، کوئی حرج ہے؟ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اقتدا کرتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو اسی جگہ پر پہننا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. کیا لوہے کی جائز نہیں ہے؟ حدید سے منع کیا گیا, لوہے کے بھی حرام ہے, جائز نہیں ہے. ومعلوم ان المفہوم لا يقول معضات المنطوق وجمع بين الحديث بفعله الامرين, اور یعنی منطوق مفہوم کی بات جو ہے جو محدث جن جمع کیا ہے اس کو مذر رکھ کر کیا ہے کہ دونوں روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے, دائیں ہاتھ والی کو اور بائیں ہاتھ والی کو, دونوں روایات صحیح ہیں اور ترجیح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ترجیح تب ہوتی ہے جب تعارض ہو, تعارض تو نہیں ہے. یعنی اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دائیں میں پہنی, بعض کو بائیں میں پہنی, بعض میں دیکھے نہیں کسی روایت کو غلط فہمی ہوئی ہے راوی کو اور اس نے دائیں کہنا چاہو بائیں کہہ دیا, اسے تعارض ہے. پھر مرجحات کی طرف گئے, سند عالی سند نازل, کون زیاد ثقہ کون کم ثقہ, باقی جو 70 کے قریب مرجحات ہیں, پتہ ہے 70 کے قریب مرجحات ہیں, ان میں سے ایک سند عالی سند نازل کی بات ہے. حدیثی نے کتنی محنت کی ہے دیکھیں, سبحان اللہ. یہاں تک کافی کے حدیث انشاءاللہ کے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہاں بالکل, عالی اور نازل میں سند کے اندر جو راویوں کو دیکھا جاتا ہے کتنی راوی ہیں, زیادہ ہیں تو یہ نازل ہے, کم ہیں یہ عالی ہے. وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی, اس کے بعد جو تابعی ہیں, اتباع التابعی, پھر ان کا شاگرد, پھر ان کا شاگرد, ٹھیک ہے نا. جب یہ زیادہ ہوتے ہیں تو دوری ہوتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, نازل ہے. جب راوی کم ہوتے تو قرب ہوتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ علو ہے. نازل نیچے کی طرف, دو لڑیاں دیکھ لیں آپ, ایک میں پانچ ہیں, ایک میں چھ ہیں یا سات ہیں, تو نازل کون سی, سات والی ہیں یا چھ والی ہیں, پانچ والی ہیں؟ تو جتنے زیادہ لڑیاں ہوں گی اتنے زیادہ نزول ہوگا نیچے کی طرف, جو اس اعتبار سے عالی و نازل ہے. جو باقی آپ بات کریں کہ جس میں زیادہ ثقہ راوی ہیں, یہ بھی علو کی نشانی ہے کہ دونوں میں سے کتنی ثقہ راوی, کتنی کم راوی ہیں. ہاں تو پھر ایک طبقہ ہے, نہیں اگر تو محدث جو ہے, سمجھیں ذرا, ہر راوی جو محدث ہے جو سند میں ہے, طبقے کو گنتے ہیں, طبقوں کو گنا جاتا ہے. جو ایک لیول کے ایک طبقے میں ہو تو سب مصنف کے استاد ہوئے نا. ایک طبقے میں جو ہے جو راوی کے استاد ہیں, اگر واو سے حدثنا سے نہیں ہے یا اخبارنا وغیرہ سے نہیں ہے, ان سے نہیں ہے, وہ حرف الواو سے ہے, مطلب کیا ہے کہ امام ترمذی نے ان سے بھی سنا, ان سے بھی سنا, ان سے بھی اور ان سے بھی, چار آگے ہیں مثال کے طور پہ, یہ ایک کنسیڈر ہوگا نا. کیوں؟ سب سے سنا نا, ایک ہے نا, لیول ایک ہی ہے نا. اب ان کے جو استاد ہیں انہوں نے پھر دو سے سنا, وہ دو بھی ایک سمجھے جائیں گے اگلے طبقے میں. یعنی امام ترمذی نے چار سے سنا, مثال ہے, مفروضہ ہے. ان کے جو استاد ہیں انہوں نے دو سے سنا, ان کے استاد نے تین سے سنا, ان کے استاد نے دو سے سنا, ان کے استاد نے پانچ سے سنا, کتنی ٹوٹل گنتے تو پھر 20 کے زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں تو صرف چار طبقات ہیں بس. دوسرے میں ایک ایک راوی ہے, ایک طبقہ ہے لیکن سات ہیں, تو کون سی عالی ہے؟ یہ 20 والی. 20 جو ہے کس اعتبار سے ہیں؟ طبقے کے اعتبار سے نہیں, یہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں, راوی کے اعتبار سے نہیں, طبقے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. راوی کی کثرت جو ہے طبقے میں دیکھا جاتا ہے کتنی ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے پہلے میں ایک دفعہ بتایا تھا شاید, ہاں, بارک اللہ فیک. نہیں نہیں زبردستی نہیں تھی, میں شاید پچھلے درس میں نہیں تھے, پہلے بھی وضاحت سے میں نے دوبارہ اس کو نہیں بات کی ہے. میں بخاری کی طرف یہ قول جو منسوب ہے لفظ بالقرآن مخلوق, اس طریقے پہلے سمجھے مسئلہ کیا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, جدا اللہ تعالیٰ سے ہوئی, انتہا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, حرف اور صوت سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. یہ عقیدہ اصول جماعت کا جو ہم بار بار بیان کرتے ہیں. ایک مسئلہ بیچ میں, کیونکہ جو جہمی تھے معتزلہ تھے وہ اہل حق اہل سنت کے سخت مخالف تھے، اور کہیں سے کوئی کوشش کر رہے تھے کہیں سے کوئی دلیل مل جائے کہ قرآن مخلوق ہے. پہلے بدعقیدگی دل میں پیدا کرنی، پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. دلیل کہیں سے ملی انہیں؟ جتنی روایات تھیں، نصوص جتنی بھی ہیں، سلف کے اقوال جتنی بھی ہو، سب اس طرف ہے کہ قرآن جو اللہ کی پاک کلام مخلوق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا لفظیہ والے بعد میں آئے، انہیں میں سے جو جہمی تھے معتزلے تھے، لفظیہ کون ہے؟ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ تو کہتے ہو کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، جو قرآن کے الفاظ کتابوں میں لکھے ہوئے ورق پہ لکھے ہوئے ہیں، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا ہے، یہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں سے چاہتے مخلوق کا لفظ بیچ میں آ جائے. ہسٹری دیکھیں، ہسٹری لکھی جا رہی ہے کہ مخلوق کا لفظ بیچ میں آ جائے تاکہ اپنے اس فتنے کو آسانی سے لوگوں تک پہنچا دیا جائے کہ سلف نے کہا مخلوق کا لفظ بھی تو استعمال کیا ہے نا. واضح ہے جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتا ہے مخلوق ہے کہ نہیں؟ ہم مخلوق، ہماری زبان بھی مخلوق، زبان سے نکل لفظ بھی مخلوق ہے. لیکن ہم اپنی بات کریں یا رب کی بات کر رہے ہیں؟ جب ہم کسی قول کو نقل کرتے ہیں، ہمارا قول نہیں ہوتا وہ، میں آپ کے قول کو نقل کرتا ہوں، میں آپ کے قول کو پہنچانے والا ہوں. تو قول کس کا ہے؟ جس کا اصل میں ابتداء قول ہے. تو قرآن اللہ کی پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا فرمانی ابتداء اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے. نقل کرنے والے کا قول اپنا مخلوق ہے، اللہ کے کلام تو مخلوق نہ ہوا نا، لیکن ہمارا لفظ مخلوق ہے نا. جب کہتے ہیں لفظ مخلوق ہے تو ہمارا جو منہ سے نکلا ہے سیاہی مخلوق ہے جس سے لکھا گیا ہے، ورق مخلوق ہے جس پر لکھا گیا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اچھا، تو کسی سائل نے امام بخاری سے اس طرح کا کوئی سوال کیا، یہ فطرت موجود تھا نا، یہ معتزلی چلے گئے اور کہا کہ قرآن جو ہمارے زبان سے لفظ نکلتا ہے، قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، مخلوق ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے کوئی سوال کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن لفظ مخلوق ہے، اس سے ایسا کچھ لفظ بھول رہا ہوں، ایسا کچھ لفظ تھا کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں. قرآن کا ذکر نہیں فرمایا، ہم مخلوق ہیں، ہمارے منہ سے الفاظ وہ بھی مخلوق ہیں. اس طرح سے کچھ لفظ بیان کیا ہے، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور یہ کہا کہ لفظیہ جو ہیں جہمی ہیں. مبہار یہی کہتا ہے اور جا کے فطرہ پھیلا دیا اور یہ کہہ دیا. امام بخاری نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. تو سلف نے جنہیں سختی سے کام لیا ہے انہیں کہا کہ آپ کہنے کی ضرورت کیا تھی، یعنی اس وقت اس وضاحت سے بھی منع کرتے تھے کہ مخلوق لفظ بیچ میں لفظ کے بھی اعتبار سے بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ فتنے باز تاریخ لکھی جا رہی ہے، اگلے زمانے میں آ کے ثابت کریں گے کہ سلف میں سے فلان نے بھی کیوں تو کہا تھا نا مخلوق ہے، لفظ کو نکال دیں گے، ادھر لفظ کو نکال دیں گے، باقی مخلوق رہے گا. کچھ جو نے اللہ کے کلام میں استوا کو استولا بنا دیا، وہ عالم کے قول کو چھوڑیں گے پھر. تو اس لیے لفظ نہیں کہنا کسی صورت میں. اور لفظیہ جو ہے جہمیہ ہے، لفظیہ جہمیہ یہ بھی قول محمد رحمہ اللہ علیہ منصوبے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، وہ کئی سلف نے اس پہ سختی سے کام لیا ہے. اس لیے بعض سلف نے جو امام بخاری، دونوں امام راضی جو ہیں، امام بحاتم ابو ذر الرازی نے، انہوں نے بھی سختی سے امام بخاری کی خلاف یعنی سختی کی اور ان کی روایت کو نہیں لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں محمد رحمہ فرمایا ہے جس سے لفظ قرآن مخلوق وہ جہمی ہے. یہ نہیں کہا کہ امام بخاری جہمی ہے، فرق دیکھیں، انصاف سے کام لیا ہے. انہوں نے فرمایا، ہم نے فرمایا ہے، ہم احتیاط کا دامن پکڑتے ہیں اور ہم بخاری کا یہ قول یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہنا چاہیے. اگرچہ لفظ جو نکلتے زبان سے مخلوق ہے، آج ہم کہتے ہیں کیونکہ فتنہ نہیں الحمدللہ، بات بالکل واضح ہے. اس لیے دور حاضر میں حکمران کے معاملہ جو چل رہا ہے اور بد امنی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بد امنی کا دیکھیں کئی ملک اس میں لپیٹ پہ آ چکے ہیں. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ حکمران کے تعلق سے اگر بات کرنی ہے تو انصاف سے بات کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں. کیوں؟ کیونکہ فتنہ ہے دور حاضر، سب سے بڑا فتنہ یہی آگ ہے. اگر آپ نے اچھی بات کرنی ہے، ان کی اچھائیں بیان کرنی ہیں تو بیان کریں، برائی بیان کرنا اگرچہ سچ بھی ہے نہیں بیان کرنی. لوگ کہیں دیکھیں یہ ایجنٹ ہیں، یہ بکے ہوئے ہیں، یہ حکومتی فقہا، یہ حکومتی علماء ہیں، اور کئی اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. اگر امت میں خون ریزی ہوتی ہے تو اس میں کیا خیر ہے ایسے منہج میں جو امت بد امنی کا باعث بنتی ہے اور اس آگ کو پھیلانے کے کا سبب بنتی ہے، کیا خیر ہے اس میں؟ مجھے بتائیں منہج سلف کیا ہے؟ حکمران کی غلطی کو سرعام بیان کرنا ہے یا رازداری میں نصیحت کرنا ہے؟ منہج سلف ہے کیا؟ ہمیں کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حق بھی یہی، منہج سلف بھی یہی ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ جو نشر اشاعت کرنے غلطی کو بیان کر رہے ہیں تو خوارج کا منہج ہے. آج اگر آپ عجب بات ہے منہج الخوارج اتنی یعنی اپنے جڑیں بنا چکے علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں میں, اور بعض الحدیث بھی مبتلا ہے. مہران ہو اللہ کہتے ہیں حکمران کے خلاف جو ہے ممبر پہ جب بات کریں مزہ نہیں آتا ہمیں, خطبہ میں مزہ نہیں آتا ہمیں. وہ خطبہ تمہارا مرضی سے ہے تو پھر مزہ نہ مزہ کی بات کرو, تمہاری مرضی ہے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے ہو, ذمہ داری دیکھی کتنی ہے. اور بات کس کی کریں, منہج و خوارج کے لیے کہ آپ چل کے بات کرتے ہیں, اور جو منع کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں یہ مت خلی ہے, فلاں فلاں ہیں, ان کو نہیں پتہ کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, یہ تو ایجنٹ ہیں, حکومت کے ایجنٹ ہیں, آل سعود کے ایجنٹ ہیں یہ. سبحان اللہ, میرے بھائی یہاں پہ کس ایجنسی کی بات کر کس مدد کی بات ہو رہی ہے. حق کیا ہے دیکھیں, رہنمائی ہمارے کیا کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. حکمران کی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو غلطی کیسے نمٹا جاتا ہے, حقوق کیا ہے حکمران وقت کے, ولی امر کے کیا حقوق ہیں, کاش کہ یہ جان لیتے. تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی بڑا فتنہ ہوتا ہے اور علماء نے سختی برتی ہے ہر دور میں, اور اس دور میں علماء اس لیے سختی برتتے ہیں کہ منہج الخوارج سے بچیں, اس بد امنی کی آگ کے لپیٹ میں بالکل کسی کے ذرہ برابر بھی اگر کوئی شرکت ہے اس سے فوراً تحذیر کر لیتے ہیں. تحذیر میں تبدیع میں فرق اچھی طرح جان لیں. جو کہتے کہ حکمران کہ ہمارے اوپر کوئی بیعت نہیں ہے کیونکہ اس کا ہمارے عقیدے میں فرق ہے, میرے بھائی تحذیر کی گئی تبدیع نہیں کی گئی ہے, فرق ہے اللہ کے لیے. اور کہتے ہیں ڈاکٹر مسلم بخش جو تبدیع کرتا ہے تکفیر کرتا رہتا ہے, کس کی تکفیر میں نے کی, کس کی تبدیلی کی ہے میں نے. اس بد امنی کو مدد رکھتے ہوئے میں نے کہا جو حکمران بار میں کہتا ہے کیونکہ ہم ایک عقیدہ کے ایک پیج پر نہیں ہے, سب سمع و طاعت نہیں ہے, تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ طلب علم کو, عوام میں کیا پیغام دے رہے ہیں آپ. ریکارڈنگ یہ لاکھوں لوگوں نے سنا ہے, اور بد امنی کی طرف بات جاتی ہے کہ آپ جتنے بھی کہیں خروج جائز نہیں ہے, خروج جائز نہیں ہے, اس بات کا فائدہ کیا ہے. ایک طرف آپ ان کو ایک دروازہ دکھاتے ہیں, جب سمع و طاعت نہیں ہے تو پھر باقی کیا بچتا ہے. دیکھیں دو راستے ہیں, یا تو کافر سے مطاعت نہیں ہے کافر کی, پھر بھی خروج جائز نہیں کیونکہ بد امنی ہوتی ہے اور باقی شروط پورے نہیں ہیں. تکفیر کرتے ہیں آپ, نہیں کرتے تکفیر, تو پھر اگر فاسق اور فاجر ہے تو منہج سلف کیا ہے, فاسق اور فاجر ہے تو سمطاعت باقی رہتی ہے کہ نہیں رہتی. ایک ہی صورت سمطاعت ختم ہونے کی, وہ کیا ہے, کفر ہے, کفر وہ بواح ہو. حمر کے زمانے میں متضلہ تھے کہ نہیں, میں نے مثال دی تو مسترد کر دیا اور اس کو کوئی جواب ہی نہیں دیا, بس بات میں اس کو پھیر دیا, کہاں کا انصاف ہے. محمد حنبل کے زمانے میں سلف ہیں ان کے مخالفین ہیں, حاکم طبقہ محکوم طبقہ, سلف محکوم ہے اور اہل بدعت حاکم ہے. عقیدہ کے ایک پیج پر تھے نہیں تھے, تکفیر کی ہے نہیں کی ہے, سمتا واجب سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے, دعا کرتے رہے کہ نہ کرتے رہے, یہ منہج سلف, مجھے یہ کر کے دکھائیں. ہماری یہی گزارش, یہ کر کے دکھائیں نا, عقیدہ کے ایک پیج پر نہیں, کفر ہے تو بتائیں اور کہیں کہ کافر ہیں, نہیں کفر نہیں ہے تو پھر کیا ہے, بدعت ہے, فاسق ہیں فاجر ہیں, بدعت مکفر نہیں فاسق فاجر ہیں, تکفیر نہیں کرتے تو پھر سمع طاعت باقی واجب رہتی ہے, یہ کوئی کہتے سمع طاعت واجب نہیں ہے. تو مسائل کو اللہ کے لیے, اس لیے بعض لوگوں کو بات تلخ لگتی ہے کیونکہ کوئی سمجھ نہیں کہ سلف سے یہ ثابت ہے. ہر زمانے میں فتنہ بڑا فتنہ ہوتا ہے, اس بڑے فتنے کے لیے سلف جو سختی برتتے ہیں, اور مثال میں نے امام بخاری کی دی ہے کہ ان کے زمانے فتنہ خلق القرآن تھا, لفظ القرآن مخلوق کے اس لفظ سے بھی سلف نے سختی سے کام لیا ہے, ان کی روایت کو بھی چھوڑا ہے. تو کیا سب غلط ہے؟ آج ہم کہتے ہیں امام بخاری بھی امام ہیں, امام محمد یحیی الذہلی بھی امام ہیں, امام مسلم بھی امام ہیں, اگرچہ نہ چاکے امام دونوں راضی امام بھی تو امام میں سے ہیں کہ نہیں, امام سلف میں سے ہیں. آج کے دور میں کسی کے بارے میں صرف اتنا بھی کہنے کی جرت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ شیخ صاحب آپ نے یہاں پہ غلطی کی ہے, آپ نظر ثانی کیجئے ذرا, یہ گزارش بھی کرنا جائز نہیں ہوگی. کیا معاشرہ ہے, کیا علم ہے میرے بھائی, وہ سب اللہ کے لیے. بد امنی کی آگ دیکھیں, کب تک خاموشی اختیار کرتے رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں میں نے تبدیلی کی ہے, دکھائیں کہاں تبدیلی کی ہے میں نے, تہمت لگانا تو آسان ہے, دکھائیں تبدیلی. کہتے ہیں آئے دن جناب آپ ہر چوتھے دن آپ تکفیر تبدیلی کرتے رہتے ہیں, ایک مثال تو دکھا دینا. کل کہتے تھے شیخ, ابھی بھی کہتے شیخ ربیع جو ہے تکفیری ہیں, دکھائیں مثال. میں نے کہا ہے نا ایک دکھا دے, دیکھیں کسی کی طرف تہمت یوں کر کے لگانا, نام اعمال لکھ دیا آپ نے, اللہ دیکھیں حساب اللہ نے لینا ہے. اپنے گردن بچائیں, آزاد کریں اس پکڑ سے, ثبوت دکھا دیں اگر کی ہے اور غلطی, واللہ قسم کھا رہے اس پاک جب بیٹھ کے رجوع کریں گے ہم, ہمارے علماء بھی رجوع کرتے ہیں, وہ تو دیکھیں کہاں پہ تکفیر کی ہے. اور تکفیر کی بات جب آتی تو سمجھ لیں میں نے جو سلف کیا ہے اس میں، تکفیر یا تو حق پہ یا باطل پہ ہے، حق پر تکفیر دلائل کی روشنی میں ہے اور یہ منہج السلف میں سے ہے. قادیانی کافر ہیں کیا نہیں؟ اجماع ہے. کیا جو کہ قادیانی کافر تکفیری ہے؟ تکفیری، تکفیر منہج خوارج کا منہج. جب کہتے ہیں فلان تکفیری ہے یعنی خوارج میں سے، اس مسئلے کو سمجھے ذرا، فلان تکفیری کو عام بات نہیں ہے، یعنی منہج الخوارج کو اپنا چکا ہے جو نا حق لوگوں کی تکفیر کرتا رہتا ہے. سلف نے حق کی بنا پر تکفیر کی ہے، شروط و ضوابط کو دیکھ کر تکفیر کرنا یہ منہج السلف ہے، بغیر شروط و ضوابط کی تکفیر کرنا یہ منہج الخوارج ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ کہنا فلان تکفیر کرتا ہے، فلان تبدیع کرتا ہے، فلان کرتا ہے، اگر بغیر علم کے بغیر دلیل کے ہے آپ رہنمائی کریں ہماری اور ثابت ہو جاتا ہے انشاءاللہ اسے رجوع کریں گے، ہم کیوں نہیں کریں گے. یہ حق رجوع کرنا منہج السلف میں سے ہے. لیکن ناجائز تہمتیں لگانا آئے دن کسی عالم پر یا جو آپ کو اچھے دن لگتا ہو تہمتیں لگا دو اس پہ، یا کسی کی سنی سنی پر تہمتیں لگا دو، فلان تکفیری ہے، فلان تبدیع کرتا ہے، فلان جو ہے وہ مدخلی ہے، فلان پتہ نہیں کیا ہے، فلان جامع ہے، فلان پتہ نہیں کیا ہے. لوگوں کو درس دیتے ہیں تفرقہ مت پیدا کر امت میں، وہ خود تفرقہ باعث بن رہے ہیں، کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اپنے دل کو صاف رکھے، پاک رکھے. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا، علم کی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں، والله بڑا شرف ہے، یہ بڑا شرف ہے، اس کی قدر جانے کیا ہے. اور آئے دن کسی نہ کسی عالم پر لوگ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع جو ہیں وہ تکفیری ہیں، یا صرف رد رد ہی کرتے رہتے ہیں، نہ حق رد کیا ہے، نہ حق تکفیر کے بغیر دلیل کے کی ہے، تو وہ دکھائیں، ہم لے کے جائیں گے، علماء موجود ہیں نصیحت کرنے کے لیے، شیخ حیات ہیں، اللہ کی عمر دراز رکھے اور علم سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ دکھائے تو سی ہمیں. بس ہوائی فائر کرنے کو کہتے ہیں بس فلان ایسے، فلان ویسے، فلان ویسے، اپنی قبر کیوں خراب کر رہے ہیں بھائی؟ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں درس دیتے ہیں کہ اپنی قبر بچاؤ، اپنی آخرت کو بچاؤ، اور اپنے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اس جو فتنہ ہے اس سے نکلیں آپ بھی، اور جو بھی یعنی طلاب علم جتنی بھی ہیں. آپ نے سوال کیا امام بخاری کے تعلق سے، میں نے بتا دیا ہے یہ بات تھی. سختی کیوں تھی؟ کیونکہ اس کی وجہ تھی، ورنہ لفظ زبان سے نکلنا جو مخلوق ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اس کیوں سختی تھی؟ کوئی فتنہ ایسا ہی تھا. دور حاضر میں جو حکمران کے خلاف سمع وطاعت کی نفی کرتا ہے، اور لوگوں نے کئی حدیث کی نفی بھی کی ہے، سمع وطاعت کی کئی حدیث، واللہ یعنی بعض لوگوں نے سے مسلم کی جو روایت ہے کہ دل شیطان کے ہوں گے اور جسم انسان کے ہوں گے، یوسف قرضاوی کہتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ شاد حدیث ہے. اخوان مسلمین کے جتنے بھی علماء دیکھ رہے ہیں سب کہتے ہیں شاد حدیث ہے. تمہارا کیا ثبوت ہے شاد حدیث ہے؟ محدثین نے کہا کہ یہ شاد نہیں ہے، دور حاضر سب سے بڑے محدث علماء البند رحمہ اللہ کہتے ہیں شاد نہیں ہے، اور یوسف قرضاوی ان سے بڑے محدث آ گئے، اور کئی علماء نے ان کے قول کو لے لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ فکر جو ہے وہ خوارج کی فکر ہے، اخوان مسلمین کے جو چھپا لگ چکا ہے دل پہ نعوذ باللہ، اور اس پہ وہ اپنے جو زبان پہ اقوال ہے وہ اسی کے نسبت سے بات کرتے ہیں. صحیح منہج کو چھوڑ دیا، کس لیے چھوڑ دیا ہے؟ صحیح راز کو کس لیے چھوڑا ہے؟ پھر اس منہج میں خیر کیا ہے؟ اخوان مسلمین کسی سے اب چھپی ہوئی ان کی بات نہیں ہے، ان کی جو غلطیاں تھیں، جو غلاظت تھی، جو دل میں تھی، سب انہوں نے اگل دیا ہے، سب کے سامنے ہے. بدامنی کی آگ جو پھیلی ہے کس نے پھیلائی ہے؟ یوسف قرضاوی ممبر پہ کھڑے ہو کر اعتراف کرتا ہے. عجب بات یار، کوئی اعتراف جرم ایسے بھی کرتا ہے؟ وہ اس جرم کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، بڑا فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے یہ سب کروایا ہے، یمن میں جو ہو رہا ہے ہم نے کروایا ہے، شام میں جو ہوا ہے، جو مصر میں ہوا ہے، جو لیبیا میں ہوا ہے ہم نے کیا ہے، یہ حکومتیں ہم نے گرائی ہیں، اور قطر کے حاکم کا نام لے کے کہتے ہیں یہ سب ہم نے کیا ہے. سبحان اللہ، ابھی بھی خواہ مسلمین کوئی شخص شک و شبہ میں ہے کہ اہل فتنہ نہیں ہے، یہ منہج و خوارج والے نہیں ہیں، یہ تکفیری نہیں ہے، تو پھر باقی کیا رہتا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتا. ایک بندہ خود کہتا ہے ہم یہ ہیں، کہتا ہے نہیں جی نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دھرمی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اپنے عقیدے کو درست کریں، اللہ کے لیے اپنے منہج کو درست کریں، اور جس زمانے جتنی سخت فتنہ ہوتا ہے فتنے سے دور اختیار کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے آپ علم کی روشنی میں بات کریں، کوئی چیز غلط ہے آپ کو نظر آتی ہے آپ علماء کی طرف جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے پاس علم ہے اس کو رد کر سکتے ہیں علم کی روشنی میں آپ وہ کریں، لیکن بشرطی علم کی روشنی میں ہو. کسی پہ ناجائز تہمت نہ لگائیں، واللہ جائز نہیں ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں. علم نہیں ہے تو خاموشی کرے، اختیار کرے، کوئی اور راستہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کو کسی عالم تک نہیں ہے، نہیں جا سکتے، خاموش رہے. تو آپ کے پاس علم نہیں ہے نہ دلیل ہے آپ کے پاس. ہاں دلیل ہے، دلیل کی روشنی میں آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ گزارش کر سکتے ہیں، آپ حق کو بیان کر سکتے ہیں، اور غلطی سے تحذیر بھی کر سکتے ہیں. یہ منہج السلف میں سے ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك.